والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدرة الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 657. دو تین چیزیں ذہن میں رکھ کر یہ درس سنا جائے. نمبر 1, فی الحال کچھ متفرق مسئلے سوال کی صورت میں موصول ہوئے, تو یہاں کا طریقہ کار سوال و جواب کا ہے تو نہیں, لیکن کسی طرح سے انہیں تقریر میں ڈھال کر اس طرح سے پیش کرنا کہ یہاں سے طریقہ کار بھی باقی رہے اور اس سوالات کا جواب بھی مل جائے. نمبر 2, ماہ فروری کا یہ پہلا عشرہ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ, اور ہر سال ان تاریخوں میں جہاں بھی درس ہوتے ہیں, پوری تقریر تو نہیں لیکن ایک آدھ جملہ, ایک آدھ حوالہ کچھ اس کا کیا جاتا. تیسری بات کہ 11 سال میں جو اسلامی اور انگریزی تاریخوں میں فرق پڑتا ہے, اس کی وجہ سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی نہ صرف یہ اسی مہینے میں ہے بلکہ آج ہی کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ سے مطلب جو پاکستان میں اس وقت شوال کی تاریخ چل رہی ہے, وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے انقلاب کی سالگرہ تھی اور یہ شوال کے اعتبار سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ اطلاع ملی کہ اس سال ماہ رمضان میں جو بہت سارے مختلف درس ہوئے, تو ان میں ایک درس ایسا شاندار بھی تھا کہ جس کے اثرات ہمارے معاشرے کی بہت سی خواتین پر پڑے. شاندار درس اس اعتبار سے شاندار نہیں کہ اس میں باتیں بہت اچھی کہی گئی, بلکہ اس اعتبار سے شاندار کہ ہم اور آپ جو درس شریک شرکت کرتے ہیں, وہ درس عام طور پر مسجدوں میں ہوتے ہیں, امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں, لیکن 5-star ہوٹل کا درس, وہ تو خود قدم رکھنا ہی وہاں پہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید ایک بڑی سعادت اور برکت تھا. تو پتا چلا کہ نہ صرف یہ کہ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور 5-star ہوٹل میں وہ درس ہوا, بلکہ بتانے والوں نے یہ بتایا جس پر مجھے پورا یقین نہیں ہے, لیکن بھارت جتنی بات ہے اس پہ جتنا بھی یقین آ جائے وہ بھی بہت ہے کہ 5,000 سے زیادہ کا مجمع روزانہ ہوتا تھا. خواتین کا درس تھا, کوئی پی ایچ ڈی خاتون کہیں سے نمودار ہوئی تھی, ناظر ہوئی تھی, زمین میں اگلا تھا کہ آسمان میں نکلا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, اور ان کے اس درس کے اثرات اس اعتبار سے بڑے منفی پڑے کہ کیونکہ پی ایچ ڈی کا حوالہ, 5-star کا ماحول, اس لیے ہماری قوم کے خاص طبقے کی خواتین بڑی کثرت کے ساتھ وہاں سے گئے. یہ سنی سنائی باتیں ہیں, آخری بات کر رہا ہوں. چنانچہ اس حوالے سے بھی چند باتیں ذہن میں ہیں, گھر کے جس درس میں آنے والے اور جہاں جہاں اس درس کے کیسے جاتے ہیں, یہ مسئلہ ان کا تو نہیں, اتفاق یہ ہے کہ جن خواتین کا یہ مسئلہ ہے, مجھے اس سال حج پر نہ جانے کی وجہ سے جو وقت مل گیا اس میں ان علاقوں میں بھی کئی درس میرے ہو رہے ہیں, بلکہ شاید سب سے زیادہ وہی ہو رہے ہیں. تو اصل موضوع تو وہاں آ رہا ہے, لیکن مختصر سی چند باتیں وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے درس میں آتی رہیں گی. تو خیر یہ 3-4-5 باتیں جمع کر کے آج کے اس درس کو بھی, جو اگرچہ ہے ایک ترتیب کے اعتبار سے لیکن سننے والوں کو ذرا سا کشکول ٹائپ کا درس لگے گا کہ بہت ساری متفرق باتیں اس میں جمع ہو گئی. آغاز کیا جاتا ہے پچھلی تقریر کے ایک جملے سے. پچھلی تقریر کا ایک جملہ تھا, اور ہو سکتا ہے کہ میرا حافظہ خطا کر رہا ہو, لیکن جملہ نہ بھی ہو تب بھی پچھلی تقریر کے درمیان یہ بات کسی اور جملے کے حوالے سے صحیح کہی ضرور گئی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب یعنی مرنے والے کا ایک حق ادا کرنا. یہاں پر پھر وہی مسئلہ آ جاتا جو اسلام کا ایک انتہائی اہم اور اساسی مسئلہ, جس حوالے سے نہج البلاغہ کے 31 خط میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کو خصوصی ہدایت دی تھی، گرج یہ ہدایت تھی ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن بظاہر تو مولا نے حسن کا نام خط کے شروع میں لکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اب تک ان دو باتوں کا فرق محسوس نہیں کر پایا۔ میں نے گزشتہ چند درس میں یہاں بھی اور دوسری جگہ بھی یہ بات یاد دلائی ہے، لیکن ایک بار پھر پہلا جملہ آج کے درس کا وہ یہی ہے، دو باتوں میں ہم لوگ اب تک فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ محبت ایک چیز ہوتی ہے، معرفت ایک چیز ہوتی ہے۔ معرفت محبت کی اگلی ڈگری کا نام، اور محبت وہ چیز جو انسان کو بغیر معرفت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا آل محمد سے محبت میں دیوانی ہو رہی ہے، خالی صاحبان ایمان کی بات نہیں، آپ کو بہت سے غیر شیعہ بھی ملیں گے جو آل محمد محمد سے اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی یہ سوچتا کہ یہ تو ہماری ہی جیسی محبت، بعض آپ کو ہندو اور سکھ ایسے ملیں گے کہ جن کی عقیدت اور محبت میں کوئی کمی نہیں۔ میں تو زیادہ اس مسئلے کو سمجھانا نہیں چاہتا، ورنہ آج کی تقریر کا عنوان بالکل بدل جائے۔ محبت یقیناً معرفت کے لیے پہلے محبت چاہیے، پہلا درجہ محبت کا ہے کہ محبت کے بعد پھر معرفت آتی ہے۔ ہم سے نجات کی خاطر جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت ہونا چاہیے، لیکن معرفت کے ساتھ محبت خود بخود آئے، لیکن محبت کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ معرفت، کبھی محبت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی محبت بغیر معرفت ہوتی ہے۔ تو معرفت محبت کی آخری منزل کا اور آخری ڈگری کا نام ہے، اور وہ ہے نجات کی ذات۔ شاید محفل جعفری کے کچھ درس میں بھی جب مماتا ولم یارف امام الزمانہ ہی کو سات آٹھ تقاریر کا عنوان بنایا گیا تو شاید یہ جملہ میں نے وہاں بھی کہا کہ حدیث کے اندر ہے مماتا ولم یارف، جو مرے بغیر معرفت کے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لفظ معرفت آیا ہے، لفظ محبت نہیں آیا۔ تو معرفت یہ ہے وہ اصل تقاضا جو ہم سے کیا جا رہا، عام زندگی میں بھی جہاں محبتیں ہوں اور معرفت نہ ہو تو وہاں پہ انسان جس سے محبت کرتا بعض اوقات اسی کو نقصان پہنچا دیتا۔ محبت ہے معرفت نہیں۔ اگر ہم تین چار اس کی مثالیں دے دیں تو غالباً اس کا آغاز ہوگا اس ریچ کی مثال سے کہ جس کے حوالے سے نادان کی دوستی سے دانا کی دشمنی بہتر ہے، یہ محاورہ بنا کہ اپنے آقا کے چہرے پر اڑنے والی مکھی کو ہٹانے کے خاطر اس مکھی کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا کے دے مارا، مکھی کا تو کچھ نہ بگڑا، آقا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ محبت تھی معرفت نہ۔ محبت بغیر معرفت کے ہو تو کبھی کبھار جس سے محبت کی جا رہی ہوتی کا نقصان ہو جاتا۔ اس کی دوسری مثال، اب یہ تو تھی ایک بالکل کلاسیکل مثال جو دنیا کی ہر زبان میں اس محاورے کے حوالے سے آتی، لیکن عام زندگی میں اگر آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں تو ایک مثال تو وہی پچھلے درس کا عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع اور حضرت ابو ذر کا وہ جملہ جو اتفاق سے گزشتہ تین چار مہینے وہ واقعہ اتنی جگہ پڑھا کہ اب اس کو پڑھتے ہوئے بھی دل بہرحال راضی نہیں اور پڑھ بھی نہیں رہا، کہ ابو ذر کا اپنے جوان بیٹے کی میت پہ وہ جملہ کہنا کہ بیٹا جب تیری موت میں نے دیکھی تو پہلے تو دل چاہا کہ تیرے ساتھ مر جا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا تیرے ساتھ مر جانا تجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن میرا زندہ رہ جانا تو میں زندہ رہ کر کچھ نیکیاں تجھے دے کر تیرے لیے فائدہ مند بن سکتا ہوں۔ محبت کہہ رہی ہے کہ مرنے والے کے ساتھ مر جاؤ۔ کون سی محبت؟ جہالت والی محبت۔ اور معرفت والی محبت کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ مرنے نہ تمہیں کچھ مل رہا ہے نہ اسے کچھ مل رہا، جس کے مقابلے میں اگر اس کے بعد زندہ رہو اس کے بعد بھی زندہ رہو یہ زیادہ بہتر۔ عام زندگی میں تو یہ اصول نہیں چلتا، لیکن بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر اور کوئی جوان عورت اپنے شوہر کے لاشے پر نہ صرف یہ کہ یہ کہتی بلکہ واقعاً دل میں بھی اس کے یہی خیال ہوتا ہے کہ کاش میں بھی مر جاتی، مگر یہ وہ محبت ہے جو بغیر معرفت والی محبت، کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے اس طرح تمہارے مر جانے کا، فائدہ اس میں ہے کہ شوہر بے شک مر جائے تم زندہ رہ کر اس کی کچھ مدد کرو، فائدہ اس میں ہے کہ جوان بیٹا تو مر ہی گیا اسے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، ہم زندہ رہ کر اس کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ تو ایک محبت معرفت کے ساتھ ہے، اس میں بوڑھا باپ جوان سے کہے گا تو مر گیا میں یہ بہتر سمجھ رہا ہوں کہ زندہ رہوں, لیکن وہی اسے سمجھیں گے جن کے پاس خود معرفت. اور ایک محبت ہوتی ہے بغیر معرفت والی, کہ جوان بیٹا مر گیا تو ماں نے دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا, مگر اس وقت تمہارا زخمی ہونا بھی تمہارے بیٹے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. اور یہی گزشتہ تقریر کا غالباً خلاصہ تھا. یہ سارے سوال مرنے والے سے خالی محبت نہ کرو, معرفت کی محبت. اس کی تیسری مثال یہی ماں اور بیٹے کی مثال ہے, لیکن دونوں زندہ. جہالت والی محبت ہوتی کہ جس کے نتیجے نہ بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے دی جاتی, نہ اسے سبق پڑھانے دیا جاتا, صرف یہ پنکھا کھلا ہے پیچھے کے پنکھے بند ہیں. چنانچہ بعض افراد کو جھرجھری آ رہی ہیں تو پیچھے ابھی بہت جگہ, وہ بہت پیچھے بھی جا سکتے ہیں. نہ یہ برا سمجھا جائے گا, نہ ہی اس سے محفل یا مجلس کے آداب کے خلاف ورزی ہوگی. واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر. جہالت کی محبت, جو والدین اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر لیتے ہیں وہ یہی تو ہے نا, کہ ذرا اسکول کا کام زیادہ ملا, انہوں نے کہا نہیں بھیجنا ہے ایسے ظالم اسکول, ذرا استاد نے کوئی ایسی سزا دے دی نہیں بھیجوانا ہے ایسے ظالم استاد کے پاس. میں نے لفظ ذرا کہا اس لیے کہ واقعا بعض جگہ تو وہ سزا ظلم ہوتی ہی. اب یہ ہوتی ہے جہالت کی محبت, جس کے نتیجے ابھی تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو خوش کیا جائے, آئندہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی, لیکن شہروں کی حد تک میں یہ ماحول بدلا. پھر بھی ہمیں اور آپ کو آج بھی اپنے گھروں میں جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ ایک بچے سے ایک تو اس کے والدین محبت کرتے ہیں. آج کل کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ والدین کی محبت اکثر معرفت والی ہوتی ہے اکثر, اور ایک اس بچے سے اس کے دادا دادی محبت کرتے ہیں, یہ محبت جہالت والی ہوتی ہے آج کل. خیر یہ تو ہمیشہ کا دستور رہا ہے, لیکن آج کل یہ چیز زیادہ بڑھ گئی کہ بچے زیادہ تباہ ہوتے ہیں اپنے دادا اور دادی کی وجہ. والدین کو پھر بھی سمجھ آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے, احساس ہو گیا, محبتیں دونوں کر رہے ہیں, مگر ایک کی محبت معرفت والی, چنانچہ وہ کچھ سختی بھی اس لیے کرتا ہے اپنے بیٹے کے بن جائے تاکہ یہ بن کے دیکھا. اور ایک محبت دادا اور دادی کی ہوتی جس کا ایک ہی مقصد ہے, اس بچے کی زندگی کو تباہ کر دو. تم تو کچھ سالوں کے بعد اپنی قبر میں پہنچ جاؤ گے, لیکن اس بچے کو تباہ کر دو. ہوشیار بچے ہر ایسے موقع پر جب والدین سختی کریں دادا اور دادی کی پناہ تلاش کرتے, اور پتا ہے کہ یہ بہت بڑی پناہ. لیکن یہ وہی مسئلہ. اب آئیے کسی معرفت اور بغیر معرفت کی مثال. یہ مثالیں اس لیے کہ پورا کرسی اس کی نظر ہو سکتا ہے, لیکن ایک اور حوالے سے بھی سمجھا دیا جائے جو بالکل شرعی مثال بنے. یہ جو دادا دادی کی محبت ہے, اس کے حوالے سے اردو میں بھی, ہندی میں بھی, گجراتی میں بھی ایک ایسا محاورہ کہ جس کے الفاظ الگ ہوں گے لیکن اس کا مرکزی خیال یا تھیم یکساں, کہ جی اصل سے زیادہ ہمیشہ اصل سے سود پیارا ہوتا. جو انسان سود پہ پیسے چلاتے انہیں معلوم کہ جو اصل رقم ہے اس سے زیادہ محبت اس پر آنے والے نفع سے ہوتی. تو یہی مثال چلتی ہے کہ بیٹا اصل ہے اور پوتا جو ہے وہ سود, چنانچہ پوتے سے زیادہ محبت ہو جاتی. لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں اصل جو مثال, کہ اصل پیسے سے تو زیادہ پیارا, اس سے زیادہ محبت ہوتی, لیکن سود سے زیادہ محبت کرنا یہ خود جہالت کی محبت. اس لیے کہ یہ سود آگے چل کر خود بھی تباہ ہوگا اور اصل کو بھی لے ڈوبے گا. یہ وہ وعدے ہیں معصومین کے, یہ وہ بشارتیں ہیں شریعت کی, یہ وہ روایتیں ہیں پیغمبر کی. یہ مت سمجھنا کہ سود والے پیسے میں بھر کر, سود والا پیسہ آخر جو سود جس کی وجہ سے یہ گجراتی اور ہندی میں محاورہ بنا, کہ اصل سے بیاج پیارا, لیکن وہ جب بیاج پیارا ہے وہ خود بھی ڈوبے گا. سود کا پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے, برکت اڑا دیتا, اس اصل کو بھی لے کے ڈوبے گا کہ جس اصل سے آپ نے اس کو ترجیح دے دی. یہ معرفت اگر کوئی رکھتا, معرفت رکھنے والے کو پتا کہ جو سود ہمیں اس وقت بہت اچھا لگ رہا کہ ہمارے ایک لاکھ سے ایک لاکھ محفوظ ہیں, ہر مہینے ہزار روپے آ رہے ہیں, یہ جو ہمیں بہت اچھا لگ رہا اس کے آگے نقصانات کیا. معرفت والی محبت اور بے معرفت کی محبت. اب آئیے سائنس, یہ تو میں نے مثال دی اکنامکس کی. دیکھیے ساری مثالیں الگ الگ موضوعات کی ہیں, اس میں اخلاقیات کی مثال بھی ہے, اس میں ادبیات کی مثال بھی ہے, اس کے اندر اقتصادیات کی مثال بھی ہے, اس میں سوشل سائنس کی مثال بھی ہے, بیٹے اور پوتے کی محبت, اور اس کے اندر مثلا سائنس کی مثال. اب مثالیں بہت زیادہ, یہ پوری ایک تقریر کشرہ بھی بن سکتا ہے اگر اس کو کھینچا جائے. لیکن خلاصہ یہ بس آخری مثال. اب مثلا سائنس کی مثال, سائنس کی وہی مثال جسے میں اکثر مولا کی ایک حدیث کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, محبت بغیر معرفت محبت با معرفت. بغیر معرفت کی محبت کا مقصد یہ کھانے پینے کی چیزوں سے محبت. بریانی بھی کھانا ہے اور نہاری بھی کھانا ہے اور شراب بھی پینا ہے اور کھلا لذیذ کھانا کھانا, یہ محبت ہے غذا سے یا اپنے بدن سے, لیکن بغیر معرفت کی. جو ہے نا کہ مکھن کھاؤ اور اصلی گھی کھاؤ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہمارے یہاں کھلائی جاتی ہیں, یہ محبت بغیر معرفت کی. لیکن جسے معرفت ہے کہ یہ بریانی آخر جا کے نقصان کیا پہنچائے گی, اور یہ مرخن کھانے آگے جا کے نقصان کیا پہنچائیں گے, اور یہ نقصان دہ کھانے جو بظاہر ذائقے میں بہترین آگے جا کے کیا نقصان پہنچائیں گے. یعنی ابھی تو اگر آپ کسی آدمی کے سامنے سیدھا سادہ کھانا رکھ تو وہ کہے گا کہ گھاس پھوس گدھے کو کھلائی جاتی ہے, ہمارے سامنے لا کے کیوں رکھ دیا. ویسے سائنسدان جو غذا بتاتے ہیں وہ آخر میں صرف گھاس پھوس ہی میں مشتمل ہوتی ہے. مجھے پتا کہ یہاں پہ لفظ نیوٹریشن ہونا چاہیے, لیکن اتنی تو مجھے غلط لفظ کی اجازت دیجیے, لیکن وہ گھاس پھوس وہ زیادہ فائدہ مند ہے بریانی اور نہاری کے مقابلے میں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ غذا ہے کہ بدون معرفت غذا. تو ہزاروں مثالیں جمع ہوتی چلی جائیں گی, جن سب کا خلاصہ یہ کہ اسلام ہر محبت کا قائل ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ. یہی وہ آخری جملہ تھا میرا جس کے حوالے سے امر بالمعروف اسلام کی اساسی عبادت بنا. امر بالمعروف دراصل کسی سختی کا, کسی تشدد کا اور کسی ظلم کا نام نہیں. مغربی دنیا نے اسے ظلم قرار دیا ہے نا کہ ہر آدمی کو ہر طرح کی آزادی. ایک فریڈم کا نعرہ لگا, وہ کہتے ہیں امر بالمعروف اس سے ٹکراتا. بیٹا ہے اس کی مرضی ہے, وہ گانے سنے کہ شراب پی, آپ بولتے کیوں؟ وہ اپنی جگہ آزاد, آپ اپنی جگہ آزاد, شوہر اپنی جگہ آزاد, بیوی اپنی جگہ آزاد, بیٹا اپنی جگہ آزاد, باپ اپنی جگہ آزاد. لیکن یہاں پہ وہی فرق, محبت بغیر معرفت, محبت مال معرفت. اگر معرفت کے ساتھ محبت, امر بالمعروف, امر بالمعروف بظاہر ہمیں بہت سخت لگتا کہ یہ کیا ہے کہ ہر آدمی آ کر ہمارے معاملے میں دخل دے رہا, ہر آدمی آ کر ہم پر اعتراض کر رہا. آج کل تو روک ٹوک انسان اپنے والدین کی برداشت نہیں کرتا ہے, کہاں شریعت کا یہ مسئلہ کہ پورے اسلامی معاشرے میں ہر شخص کو اختیار کہ اگر شرائط پوری ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کو امر بالمعروف کر سکتا. البتہ پہلی اور اہم ترین شرط یہ کہ یہ امر بالمعروف کینے, غصے, حسد اور کسی دشمنی کی وجہ سے نہ ہو. یہ پہلی شرط اس امر بالمعروف میں آتی ہے. یہاں تک باپ کو اپنے بیٹے کو تعظیم کے طور پہ کچھ ضرب پہنچانے یا مارنے کی اجازت, شرط یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے نہ ہو, شفقت کی وجہ سے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سمجھنے کو تیار نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مارا تو غصے ہی میں جاتا. جیسے طلاق کے حوالے سے بہت بڑا اعتراض ہم تشیعوں پر یہاں کے ماحول نے بنا دیا کہ جی ہمارے یہاں پہلا مسئلہ ہے کہ طلاق غصے کے عالم میں نہیں دی جا سکتی. یہاں تک کہ اگر غصے کے عالم میں طلاق تھی وہ طلاق ہوئی ہی نہیں. نظر یعنی منت, قسم, عہد اور صلاح, اور اسی میں کاروبار کیا جاتا کہ اگر یہ غصے کے عالم میں کیا جا رہا ہے تو یہ ہوا ہی نہیں. ایسا غصہ کہ ذرا سی عقل ختم ہو رہی, پوری نہیں, ذرا سی حکومت فیصلہ جو ہے آدمی کی جواب دے رہی. انسان کبھی اس سے غصے میں آیا کہ اس نے گھر کے چیز نہیں تھی, بعد میں اسے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا, وہ سودا نہیں ہوا. اگر وہ اپنی یہ بات ثابت کر دے کہ میں نے غصے میں یہ معاملہ کیا, معاملہ بات ہے. بعض اوقات بہت سی چیزیں سستی اس لیے مل جاتی کہ سامنے والا اس وقت کسی غصے کے عالم میں, یا کبھی کبھار دکاندار کو جوش دلا کر غصہ کروا کے چیز اس سے خریدی جاتی. بہرحال یہ مسئلہ اس میں بھی, نظر میں بھی یہ مسئلہ, قسم میں بھی یہ مسئلہ کہ غصے کے عالم میں آ کے قسم کھانے کے کھلا کی شکل نہیں دیکھوں. باقی شرائط کو چھوڑیے, لیکن اگر غصے کے عالم میں قسم کھائی گئی یہ قسم ہوئی. اسی طرح کا مسئلہ منت کا, اور سب سے اہم یہ مسئلہ طلاق کا. باقی چیزوں کے اندر زندگیاں اس طرح تباہ نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر اتنا شدید غصہ اس وقت کہ عقل ہے لیکن قوت فیصلہ جو ہے وہ ذرا سی متاثر ہے, اور طلاق کا سیدھا باقی شرائط کے ساتھ ادا کیا, طلاق باطل. مخالفین کہتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں, وہ کون سی طلاق ہے جو پیار و محبت میں ہوتی. انہوں نے سمجھا کہ دنیا میں صرف دو ہی جذبے ہیں, یا غصہ یا پیار, تیسرا کوئی جذبہ نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز بعض اوقات ہمارے یہاں بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. استاد کو ایک خاص حد تک تعظیم کی اجازت, ولی کو ایک خاص حد تک مارنے پیٹنے کی اجازت, مگر پہلی شرط یہ کہ غصہ نہ ہو بلکہ شفقت. لوگ کہتے ہیں کہ اگر شفقت ہے تو مارنا کیسے؟ جی نہیں, شفقت تقریب کی شفقت ہے کہ جو علاج کرتا. خلاصہ یہ کہ پورا نظام امر بالمعروف اس کا خلاصہ ہے اس جملے پر, کہ اگر محبت ہے معرفت کے بغیر تو انسان نہ امر بالمعروف کرے گا نہ نہیں عن المنکر, اور اگر محبت ہے معرفت کے ساتھ تو چاہے شریعت اسے منع بھی کر رہی ہے اس کا دل چاہے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے ساتھ محبت. تو ہمیں پتا ہے کہ آج یہ گانا سن رہا ہے کلاس میں چلے گا, ہمیں پتا ہے کہ آج یہ نماز قضا کر کے میٹھی میٹھی نیند صبح کو سو رہا مگر کل عذاب کا نشانہ بنے گا, ہمیں پتا ہے کہ آج یہ آرام کھا رہا تو آرام تو دنیاوی نقصان بھی لے کے آتا, ہمیں پتا کہ یہ قیامت میں الگ عذاب برداشت کرے گا دنیا میں اگر حرام سے مکان بنایا یہ مکان کبھی ضائع ہو جائے گا, حرام سے اگر گاڑی بنائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا, حرام سے اگر کوئی عیاشی کی تو بعد میں اس کا نقصان بھگتنا ہوگا. تو اگر معرفت کے ساتھ اس آدمی سے محبت تو ہمارا دل چاہے گا آگے بڑھ کر اس کو نصیحت کرو اور روکو, یعنی اس میں خالی بیٹا نہیں آئے اس سے محبت. اگر آپ کو ایک عام مومن سے بھی محبت کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں کوئی ناتا نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن ہے تو وہ بارہ امام کا ماننے والا ہم بھی بارہ امام کے ماننے والے, محبت محبت کا تقاضا ہے امر بالمعروف. اور امر بالمعروف کی سب سے اعلیٰ قسم, امر بالمعروف کی بہت ساری قسم ہے, اس کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے انقلاب اسلامی. یاد رکھیے یہ امر بالمعروف کی سب سے اعلیٰ قسم, یہ جہاں پہ آدمی کا دل چاہتا کہ سارا ماجرا ہی ایک وقت میں سدھر جائے. کیوں سدھر جائے؟ اس لیے کہ آنے والی دنیاوی تباہی اور خبر اور آخرت کی عذاب سے ان لوگوں کو بچایا جائے. لیکن یہ وہی پہ ہوگا جہاں پہ انسان ایک دوسرے سے محبت کریں گے معرفت کے ساتھ. بے معرفت کی محبت وہ ہے جو یورپ اور امریکہ میں مشہور ہے کہ اگر ایک چڑیا کو کبھی نقصان پہنچتا ہے تو پورا ملک متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جان بچانا, اور اگر درخت کا ایک پتا کسی علاقے سے ختم ہو رہا ہو معدوم ہو رہا ہو غالباً انگریزی میں لفظ ہے ایکسٹینٹ, تو اس کو بچانے کے لیے بلین اور بلین آف ڈالر کے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں. لیکن دوسری جانب پوری پوری انسانیت کا قتل عام ہو رہا, نسل کشی ہو رہی, ایک سارے علاقے کا خاتمہ کیا جا رہا, لازمی کے کان پہ چوبی نہیں رہتی. یہ محبت انسانیت سے محبت, یہ ہمیں درختوں سے محبت, ہمیں ماحولیات سے محبت, ہمیں جانوروں سے محبت. کھلا کچھوا دنیا سے ختم ہو رہا اس کو بچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک طرف لاکھوں پاؤنڈ سر دیے گئے دوسری جانب بڑی سخت سزائیں رکھی گئی, اور ادھر شیشنی اور کشمیر اور بوزنی اور کوساؤں میں ساری نسل ختم کر دو اور لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو ان کی غلطی کا نتیجہ مطلب. یہ ہے محبت. اگر ہم مان لیں انسانیت کی محبت بغیر معرفت, لیکن اسلام جس محبت کا قائل ہے معرفت کے ساتھ, اس معرفت والی محبت کا تقاضا یہ کہ گناہگار کو گناہ سے روکو اور معاشرے کو تباہی سے بچاؤ, انفرادی طور پہ امر بالمعروف کر کے اجتماعی طور پر ایک اسلامی انقلاب وفا کر کے. لیکن بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اب یہی جو بار بار نقطہ بتایا گیا اسی کا تعلق اہل بیت سے بھی. ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے محبت اہل بیت کی محبت اس انداز کی نہیں رہی ہے جیسی ہمارے بزرگوں کے پاس. یہاں پہ محبت تھی معرفت کے ساتھ, اب محبت ہے لیکن معرفت کم ہوتی جا رہی. چنانچہ آنے والا گمراہی کا وہ سیلاب یا طوفان جس کے حوالے سے غالباً میں نے محفل جعفری میں بھی ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہاں پہ اور حوالے سے دوہرا رہا ہوں, یہ آنے والی ایک آندھی جو وہابیت کہلاتی ہے. آج شوال کے اعتبار سے کچھ بات تو کرنا تھی, وہ بات اب نہیں ہو پائی. آج مجھے وقت کی پوری پابندی کرنا ہے دونوں حصوں, لیکن نتیجہ یہ نکل رہا کہ کہاں کل ساری دنیا اسلام میں یہ مشہور تھا کہ ان کے بچوں سے بھی بحث نہ کر, ان کے پاس بھی بڑی بڑی دلیلیں ہوتی. اور آج ہمارا ایک بڑا بڑا اس کا سبق, ہر شیری عقیدے کے بارے میں جس کا تعلق اہل بیت سے ہے مشکوک نظر آ رہا, جس کا دل چاہتا ہے قرآن کھول بیٹھ جاتا اور ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا. ابھی جو 5-star ہوٹل کا درس ہوا, سنا یہی ہے کہ اس کے موضوعات صرف یہ کہ توکل حرام ہے, شفاعت حرام ہے, اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں جملے بھی بعض اوقات بڑے پرکشش ہوتے, جیسے عیسائیت کے پاس جملہ تو بڑا پرکشش کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو. مگر کہنے میں کسی کا کیا جاتا, جبکہ ہم نے دیکھا کہ عیسائیت نے جتنے مظالم اس دنیا پہ کیے ہم اور آپ تو کیا ان سے بددل, خود عیسائیت اپنے مذہب سے بددل ہو گئی. یہ جو پہلا ہزارواں ختم ہوا تو عیسائی مذہب کی گرفت اپنے ماننے والوں پہ کتنی مضبوط, اور یہ جو دوسرا ہزارواں ختم ہوا تو پوپ کو کس طرح نمائشی طور پہ سجا دیا ویٹیکن اپنے ہاتھوں, عیسائیت نے اپنے ماننے والوں کو نہ چھوڑا تو ہم کو کیا بخشے گی. مگر کہنے کو کیا جاتا کہ اگر ہمارے ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو ہم دوسرا گال بھی پیش کر دیتے, ہم نے تو نہیں دیکھا دوسرا گال پیش کرتے ہوئے. تماچا مارا جائے تو وہ سامنے والے کا ہاتھ بھی توڑ دیتے ہیں, گال بھی توڑ دیتے ہیں, اس کے بچے کو اور اس کے پوتے کو بھی نہیں چھوڑتے. اور کہنے کو یہ کہنا, لیکن جو بات میں عرض کر رہا وہ یہ کہ یہ جو آل محمد کی محبت کے حوالے سے جملہ عیسائیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا جاتا کہ جی اسلام میں کوئی بشپ سسٹم نہیں, کہ انسان اور اللہ کے درمیان کسی پادری کو رکھو تب اللہ تک پہنچو گے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ایک اعتبار سے 100% درست مگر دوسرے اعتبار سے 100% غلط, جس کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ رسول والے رسول کو دنیا سے دین سے نکالا جائے. لیکن میرا اس وقت کا یہ موضوع نہیں, نہ یہاں کے درس میں یہ موضوع بن سکتا. مختصر یہ کہ سنا یہی گیا کہ پورے مہینہ بریک کانٹیننٹل کے اس لاؤنج میں یا اس حال میں یہی بات ہوتی رہی, وسیلہ غلط, شفاعت غلط, معصومین غلط, رسول غلط, جو ہے وہ اللہ ہی اللہ, اور سامنے قرآن کھلا ہوا. ہمارے یہاں بعض افراد کی عقلیں تو بغیر مارے فرد کی محبت اتنی خط ہو جاتی ہے کہ بالکل صفین کے میدان والا قرآن یاد آ جاتا. وہاں پہ قرآن تھا نا, جزدان کے اندر پتھر رکھ کے اس کو گرم کیا گیا تھا, لیکن دوسرے لوگوں نے دیکھا جزدان ہے, یقین کر دیا اس کے اندر قرآن ہوگا. قرآن کھول کے بیٹھے یہ بھی نہیں پتا سننے والوں کو جو آیت پڑھی جا رہی ہے قرآن میں ہے بھی کہ نہیں, اور اگر ہے بھی تو اس کا یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے جو یہ صاحب یا یہ پی ایچ ڈی صاحبہ کر رہی, مگر بس قرآن کا نام آ گیا قرآن میں لکھا. تو مجمع ہر چیز میں کہتا رہا آمنا و صدقنا, یہی حق ہوگا, یہی صداقت ہوگی. یہ ہے بغیر معرفت کی محبت. یعنی یہاں ایسا بھی ہوا کہ باقاعدہ ایسی چیزیں قرآن کے نام پہ پڑھ دی گئی جس کا قرآن میں وجود نہیں. یہ حماقتیں ہر طرف ہوتی, چنانچہ باقاعدہ پوری تقریر قرآن سے کی گئی. یہ کہہ کر کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے کہ اماد فقط مال اللہ سبحانہ و تعالی قول لا الہ الا اللہ تفلح, یہ لا الہ الا اللہ کا فلا کا قرآن میں اسلام کی کوئی آیت ہی نہیں. یہ تو قول رسول ہے جو مکے کے کافروں کے سامنے پیغمبر نے کہا, مگر چونکہ جملہ بھی سنا ہوا لگتا بھی ایسا ہے کہ قرآن میں آ تو سکتا ہے, چنانچہ یقین بھی کر لیا گئے. تو یہ تو میں نے فقط ایک بہت ہلکی سی مثال, قرآن سامنے کھلا ہے آپ یقین کر رہے ہیں کہ ہاں لکھا ہوگا قرآن. اچھا چلے لکھا بھی ہے, کیا یہی ترجمہ کیا جا رہا یہ تمام. یہ سب کیا ہے؟ قرآن سے محبت ہے بغیر ہمارے پاس. قرآن کا نام استعمال کر کے جو چاہے ہمیں بے وقوف بنا سکتا, اور یہی محبت بغیر ہمارے پاس نتیجہ بن رہی کہ آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے گھر میں یہ آوازیں بلند ہو رہی کہ یہ چیز کیوں ہے, وہ چیز کیوں ہے, یہ عقیدہ کیوں مانے, وہ عقیدہ کیوں مانے. ہم نے ہمیشہ تو نہیں گزشتہ 25 سال محبت کو کافی سمجھا, معرفت بڑھانے کی کوشش رہی تھی, جبکہ دوسری جانب ہمیں پیغام یہ دیا گیا کہ معرفت ایک بسیط چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ معرفت ایک چیز آ گئی نہیں آئی نہیں ہے, معرفت روز بروز بڑھتی. جس کے 2 دن معرفت میں برابر گزر گئے اس نے نقصان کیا. روزانہ اپنی معرفت کو بڑھانا, ہمارے یہاں 0 معرفت بنا رہی تھی محبت کی, خالی محبت. اچھا اگر محبت بھی اتنی سخت ہوتی کہ جس محبت کے نتیجے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کو اپنا فتوا بدلنا پڑا تو چلے وہ بھی جل جائے, گرچہ وہ بھی معرفت ہی کی ایک محبت. لیکن یہ تو اتنی شدید محبت ہوتی جیسے آج سے 50 سال پہلے ہمارے بزرگ, یعنی اگر کوئی کہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں کو قرآن یاد, وہ قرآن خود مانوں میں یاد نہیں, لیکن کیسی معرفت والی محبت تھی, ان کے آزاداری کے انداز سے ہی لگ جاتا لگتا تھا. جس انداز سے وہ مجلسوں میں جاتے تھے, جس انداز سے ان کی صف ادا میں شرکت ہوتی, انداز بتا دیتا کہ یہ معرفت کے ساتھ آ رہے ہیں یا فقط محبت کے ساتھ. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا مشہور واقعہ ہے, میرے اس کیسٹ میں سن لیجیے گا جو 1.5 گھنٹے کا ہے, لیکن اگر اس کا 1.5 منٹ کا خلاصہ ہو تو وہ یہ کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے فلسفی مانے گئے, تو ان کے فتوے بھی عموماً فلسفے کے انداز میں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ وہ مرجعیت کی سب میں کبھی نہ سکے, جبکہ استاد المراجع ان کے پڑھائے ہوئے نہ صرف یہ کہ مرجع بنے بلکہ علامہ ہندی جیسے مرجع بنے, مگر علم فقہ بالکل الگ علم. وہیں پہ میں آ رہا ہوں اور مسائل شروع ہو رہے ہیں. تو خواجہ نصیر الدین طوسی یعنی واقعات اس جو ابھی گزشتہ 1000واں گزرا یہ ملین, اس کے حوالے سے جب ہمیں غیر مسلموں کے سامنے کچھ نام پیش کرنا پڑے تو ہم اس میں علامہ ہندی کا نام تو نہیں لکھ سکتے, وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم فقہ کیا ہے تو علامہ کو کیا سمجھیں, اور وہاں کہتے ہندی کا نام تو نہیں لکھ سکتے. ہماری طرف سے جو نام گئے اس میں سارے فہرست نام نصیر الدین طوسی کا تھا, اس لیے کہ فلسفہ منطق اور فلکیات یہ تینوں چیزوں میں نصیر الدین طوسی کا ثانی عالم اسلام تو عالم اسلام عام دنیا میں بھی نہیں, مگر نصیر الدین طوسی اور محقق ہندی ایک زمانے کے علم فقہ میں نصیر الدین طوسی کا محقق اہلی سے مناظرہ ہو، اور ہم نے دیکھا جو محقق فقی اور ایسے فقی ہیں کہ پانچ آدمیوں کے نام جزیرہ قدرہ میں مشہور ہیں جن میں یہ بھی شامل، ایک جملے میں نصیر الدین طوسی کو چپ کر دیا۔ مگر عجیب بات، کبھی نصیر الدین طوسی کو چپ کیا محقق ہندی جیسے عظیم عالم علامہ کے ماموں، اور کبھی چپ کیا ایک جاہل مطلق جو عالم کے نام لکھ نہیں جانتا اس کے سامنے۔ وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اکثر میں پڑھا کرتا ہوں کہ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اصول دین کو مانے تو اس کے پاس ایک محکم دلیل ہونا چاہیے، اور اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اتنے سخت فتوے کی وجہ کیا، بھائی ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن کوئی دلیل بھی نہ ہو تو ہم کو گناہگار تو نہ سمجھے۔ وہ کہتے تھے تم گناہگار، تم نے کر کے واجب کیا، دلیل کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور جب لوگ کہتے تھے اتنے کڑک فتوے کی وجہ کیا، اتنے سخت، تو جواب یہی تو ہوتا کہ اگر کبھی کوئی مخالف خدا تم سے مل گیا اسے کیسے قائل کرو۔ اب اس وجہ سے محقق نصیر الدین طوسی، جن کا نام محقق طوسی، ایک شوق یہ بھی تھا کہ جب کوئی مومن ملتا تھا پوچھتے تھے دلیل کیا، تو اکثر تو یہ جواب دے دیتے تھے کہ ہم آپ کے مقلد ہی نہیں۔ مگر جب ایک دیہات میں گزر رہے تھے اور جاہل مطلق کسان ملا، اور وہ خدان کے ذریعے سے اپنے کھیت میں زمین بیج بونے کے لیے تیار کر رہا تھا، پوچھا تم کون ہو؟ کا مسلمان۔ کون سے مسلمان ہو؟ کا شیعہ۔ اصول دین کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ کہ اللہ۔ اللہ کے لیے تیرے پاس دلیل کیا؟ کوئی دلیل نہیں، بغیر میں مانتا ہوں اللہ۔ تو کہا اگر کوئی تیرے سامنے منکر خدا آ جائے اور کہے کہ اللہ کو ثابت کرو، کیسے ثابت کرو؟ خدا اٹھا کے کہا ایسا اس کے سر پہ ماروں گا، پھڑک کے وہیں مر جائے گا، بس یہی میری سب سے بڑی دلیل۔ محقق نے اپنا فتویٰ بدلا، کہا بعض بغیر دلیل والوں کی محبت اتنی مکمل ہوتی ہے کہ دلیل والے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی معرفت کی حقیقت، اتنا زیادہ محبت دل میں آنا، یہ بھی معرفت کی حقیقت۔ لیکن جو ہمارے یہاں محبت چل رہی ہے کہ نام زبان پر ہے، دل میں ایک عقیدہ کرے، نہ اس انتہا کی ہے جو اس کسان نے بتایا اور نہ دلیل کے ساتھ، اسی کا نتیجہ یہ نکلتا۔ یا دیکھیں، ہر گمراہ کرنے والا ہمارے بچوں، بلکہ یہ تو بچیوں کا ڈر تھا، یہ ضلع مجھے ملی جو ایک گروپ مجھے بتایا گیا 15 سے 25 والا، واقعہ یہی ایک گروپ ہوا ہے جو 5 اسٹار کے نام سے کھینچے گا، اور 5 اسٹار کے نام سے کھینچنے کے بعد ان کو دن میں تارے بھی دکھا دیے تھے 5 اسٹار نے، اب باقاعدہ ایک مشکوک نسل تیار ہو گئی، اور یہ ایک مہینے کے اندر کی بات ہے، سالوں کام نہیں ہوا۔ اس لیے بار بار یہ بتانا پڑتا کہ محبت کے بعد، یعنی پرائمری پاس کرنے کے بعد، اب انٹر اور گریجویشن اور ماسٹر ڈگری کی فکر کرے، یہ ہمارے پاس ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری بات، یہی چیز کلام اہل بیت کے بارے میں آتی، اہل بیت سے محبت ہے، ہمارے پاس نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ اہل بیت کو مانتے، اہل بیت کی نہیں مانتے، اہل بیت کی ذات کو مانتے، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ اب آئیے، اس مشکوک نسل کو تھوڑے بہت ایک وقتی فتنہ ہے، لیکن ایک اصل مسئلہ ہمارے یہاں کتنے ہی ایسے مسائل جہاں پہ لوگوں کو ہر وقت یہ اعتراض رہتا کہ جی یہ آپ لوگ کیا فتوا دے رہے ہیں، یہ تو وہی فتوا ہے کہ گول کھائیں گلگلوں سے پرہیز کریں۔ ہمارے مراجی پر ایک بڑا اعتراض یہی، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے نے آل محمد کے نام تو یاد کیے، آل محمد کے فرمان یاد نہیں کیے۔ ایک آل محمد کی شان ہوتی ہے، ایک آل محمد کے فرمان ہوتے ہیں، وہ یاد نہیں کیے، جس کے نتیجے میں بار بار اعتراض آتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ پہ زکات نہیں ہے اور سونے اور چاندی پہ زکات، اور اس کے بعد سے ایک مثالوں کا سلسلہ چلتا۔ تو یاد رکھیں، یہاں پہ ایک اصول ہمارے سامنے آتا، اور یہ اصول کو لے کر اب آج 10 مسئلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ احکامات شریعت، یہ بات ثابت ہے کہ ہر مسئلہ شرعی کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہے، مگر نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ عقلی دلیلیں بتائی نہیں گئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ امام فرما رہے ہیں ایک آدھ جگہ کہ اس کی دلیل ہے، مگر ہم جان بوجھ کے تمہیں اس لیے نہیں بتا رہے تاکہ پتا چلے کہ ہماری بات ماننے والا کون۔ اور یہ امام کی حدیث ایک جگہ میں نے پڑھ دی تو لوگوں نے کہا حوالہ، ارے یہ تو وہ جملہ ہے جو قرآن میں آیا، اور قرآن کے بھی بالکل شروع میں آیا، سیقول، یہ وہ پارا ہے تقریباً ہر آدمی پڑھتا، سیقول کی جو آیت ہے نا، اسی آیت کا آخری لفظ کیا؟ سیقول کسے کہتے ہیں؟ سیقول کا ترجمہ ہے عنقریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ اعتراض جو قرآن نے لکھا، سیقول کی آیت پڑھنے آپ، پہلی آیت سیقول، سیقول عربی میں کہتے ہیں عنقریب کہیں گے۔ اچھا لفظ بھی دیکھیے قرآن نے کیا استعمال کیا، بعض اعتراض کرنے والوں کو قرآن بھی اس طرح سے مخاطب کرتا، سیقول السفہاء، عربی میں سفی کہتے ہیں بے وقوف آدمی، ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ اچھے بھلے قبلے کو بدلا کیوں گئے، یہ ہے پوری آیت سیقول سیقول تو ہر ایک کو یاد، قبلے کو بدلا کیوں گیا؟ اب آئیے اسی آیت میں قرآن جواب دے رہا، دیکھیے اس کی کئی اپنی دلیلیں ہیں قبلہ بدلنے کی، اگر قرآن نے ایسی وجہ بتائی تو پوری شریعت سے حال لینا علما من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، صرف ہمیں یہ دیکھنا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کے الٹے قدموں پیچھے ہٹ جاتا، کوئی اپنی وجہ نہیں بتائی گئی جبکہ بتا بھی سکتا تھا قرآن، مگر کہا نہیں، یہ تمہاری ایک آزمائش، ایک مسئلہ اس لیے بنایا گیا کہ دیکھنا یہ کہ رسول رسول یا رسول اللہ آپ کے جان قربان کا نعرہ کون لگاتا ہے اور صحیح معنی میں ان کی بات کون مانتا، یہی چیز کلام امام کے اندر بھی آتی کہ بعض مسائل یہی سمجھ لی کہ اس کی عقلی دلیل ہے ہی نہیں، صرف اس لیے یہ مسئلہ اسلام میں آیا دیکھنا یہ کہ عقلی کون چلاتا ہے اور امام کی بات کون مانتا، جس کے لیے سب سے واضح مثال سفر کا مسئلہ، مسافر آدمی نماز پڑھا کر فصل کرتا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پہلے زمانے کے سفر بڑے مشکل تھے، یہ غلط انداز ذہنوں میں آ گیا کہ سفر مشکل تھے اور سفر آسان، صرف یہ دیکھنا تھا کہ عادت کس کے پاس ہے عبادت کس کے پاس ہے، تو اب تو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں جلدی سے کہہ دوں ورنہ مسائل کا وقت آدمی نہیں رہے، جملہ یہ کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر مسئلہ شریعت کی بنیاد عقل کا کوئی نہ کوئی پہلو، مگر ہمیں بتایا گیا کہ نہ تم زیادہ عقل استعمال کرو شریعت کے مسائل، عقل استعمال کرو توحید میں، عدل میں، رسالت میں، امامت میں، معرفت، اس کے اندر نہ تم عقل زیادہ استعمال کرو اور نہ شریعت کے مسائل اس نقطے کو بھولنا ہو جو ہمارے مراجم اپنی بڑی کتابوں میں ہر دو تین صفحے کے بعد لکھتے ہیں کہ الفارق النفس، الفارق النفس یہ ہے پوری شریعت کا لب لباب، ایک جملے میں بند کر کے، یہ جملہ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا کہ بہت سارے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، خود مجتہد اپنی کتاب میں لکھتا کہ ایک جیسے مسائل ہیں، اس میں ہم نے کہا حلال اس میں کہا حرام، وجہ کیا؟ جواب دیتے الفارق النفس، یہ یاد کر لیجیے محاورہ ہے مجتہد کا کہ دونوں مسائلوں میں فرق کرنے والی چیز نفس ہے، امام نے کہہ دیا اس لیے فرق، عقل وقل نہیں چلتی، جیسے پہلے زمانے میں تو اس کی بہترین مثال، اب مسائل شروع ہو سارے مسائل کا نام ہے الفارق النفس، مسئلہ نمبر ایک، پہلے زمانے میں اس کی بہترین مثال تھی کنواں، جو کہ پرانے مراجع کے پاس کنویں کے حوالے سے ایک الگ فتوا، آج کل وہ فتوا نہیں، پرانے مراجع کے پاس یہ تھا کہ کنویں میں جب کوئی نجاست گر جائے تو اسے پاس کرنے کے لیے پہلے نجاست باہر نکالو پھر اتنے ڈول پانی نکالو، کتنے ڈول؟ ہر نجاست کا الگ اصول، کبھی پورا کنواں خالی کرو پھر 70 ڈول، پھر 40، پھر 30، پھر 10، پھر 7، پھر 30، آج کے مراجع کے پاس جو کہ کنواں تقریباً آدھے جاری کے حکم میں، اور آدھے جاری اسے کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نجاست گرے اور رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے تو وہ نجس ہی نہیں ہوگا، جب نجس نہیں ہوگا تو اسے پاس کرنے کی کیا ضرورت، پرانے مراجع آدھے جاری نہیں مانتے تھے، کہتے تھے پیشاب کا ایک قطرہ کنویں میں گر گیا کنواں نجس، جبکہ ایک قطرہ کبھی بھی کنویں کے پانی کا نہ رنگ بدلے گا نہ بو بدلے گا نہ مزہ، آج کے مراجع کہتے ہیں یہ حکم جاری ہے یعنی یہ نجس نہیں ہوا، میں نے کور نہیں کہا، یہ کور کی بھی خصوصیت ہے مگر اگلا جملہ، اور کہتے ہیں کہ آدھے جاری کی خصوصیت یہ بھی کہ اگر اس کا رنگ و بو اور مزہ بدل بھی گئے تو اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، جب خود بخود وہ اپنی پرانی حالت پر آ جائے گا بس بغیر ہمارے کچھ کیے ہوئے، تو آبی جاری تو کہ مسلسل بہتا رہتا ہے بہتا پانی، تو رنگ و بو اور مزہ اگر بدلا بھی تو پیچھے سے نیا پانی ملتا جائے گا یہ رنگ واپس پرانا آ جائے گا، کہتے ہیں کنویں کا بھی یہی مسئلہ، اول تو نجس نہیں ہوگا جب تک ایک تغیر یا تبدیلی نہ ہو، اور جب تبدیلی ہو بھی جائے گی تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، کنویں کے اندر سے اگر پانی نکل رہا ہے تو خود بخود وہ نکلتا ہوا پانی اس کو پاک کر دے گا، لیکن پرانے مراجع کیا یہ مسئلہ، البتہ آج کے مراجع بھی کہتے ہیں کہ پرانے مسئلے پر عمل کرنا مستحب تو ہے کیونکہ حدیثوں میں تفصیل آئی، لیکن عجیب تفصیل، چھوٹی نجاست کے لیے زیادہ ڈول نکلوائے گا اور بڑی نجاست کے لیے کم ڈول نکلوائے گا، یعنی بعض جگہ یہ کیفیت ہو جاتی کہ اگر بلی کنویں میں گر کے مر جائے، بلی بہت چھوٹی نجاست ہے، بہت ہی چھوٹی بہت ہی چھوٹی بہت ہی چھوٹی، اس کی ایک دلیل وہ مسئلہ بھی کہ کتے اور سور کے علاوہ جب جانور کسی برتن میں منہ ڈال کر اسے جھوٹا کر دے، برتن میں جو کھانا پینا ہو. تو کہا کہ بہرحال کتا اور سور منہ ڈال کے جھوٹا کرے تو وہ نجس ہو جائے گا. رطوبت والا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اب مثالی لے لے, پانی ہے یا دودھ ہے, کوئی لکوڈ کوئی تیار, کتا اور سور منہ ڈال دے تو نجس. باقی دنیا کا کوئی بھی جانور کھانے پینے کی چیز کو جھوٹا کرے وہ پاک ہے لیکن مکروہ. بلی وہ چیز ہے کہ وہ اگر جھوٹا کرے تو مکروہ بھی نہیں. یعنی باقی جتنے جانور ہیں دنیا وہ پاک ہے مگر پھر بھی ان کا جھوٹا مکروہ. بلی تو وہ جانور ہے جس کا جھوٹا مکروہ بھی نہیں. خیر, بلی گر جاتی ہے تو زیادہ ڈول نکلتے ہیں, سور گر جاتا ہے تو کم ڈول نکلتے ہیں. اب مسئلہ یہ کیا بات ہوگی, یہ تو ذرا سی عقل بھی قبول نہیں کر رہی. جواب یہی ہوتا ہے الفارف النفس. کیا کر مسئلہ ہماری عقل کا نہیں ہے, وہاں پہ نس میں آیا تھا, نس مانے حدیث, اور یہاں پہ یہ آیا. تو ہم نہ کنویں کو دیکھتے ہیں نہ جانوروں کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن دیکھتے, ہم تو دیکھتے ہیں نس کیا کہہ رہے. عام زندگی میں نس نے کہا سور نجس العین ہے, بلی پاک ہے, مان لی. کنویں میں گر گیا, کہا بلی پہ زیادہ دول ہیں اور سور پہ کم دول ہے, ہم نے مان لی, کیونکہ دونوں جگہ ہمارا معیار نس. یہی سوال نمبر دو کا بھی جواب ہے. جو سوال نمبر دو, پورے رمضان لوگ دماغ کھاتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر سال جب رمضان کے درس شروع ہوتے, شروع کی دو تین تقاریر اس میں ہی چلی جاتی. وہ یہ کہ مکہ اور مدینہ وہ شہر جس کے اندر نمازیں پوری پڑھنے کی اجازت ہے مسافر کو بھی. مسافر اسے کہتے ہیں جو دس دن سے کم رہے. مکہ اور مدینہ میں اسے اجازت ہے چاہے نماز فجر پڑھو چاہے پوری پڑھو, مگر روزے میں یہ اجازت نہیں. نماز اور روزے کے مسئلے تقریباً ہر جگہ یکساں, لیکن مکے اور مدینے میں اگر کوئی آدمی دس دن سے کم رہ رہا روزہ وہ نہیں رکھ سکتا. اب رمضان جب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور آج کل زیادہ جاتے ہیں, تو نماز کی حد تک تو وہ کہتے ہیں پھر بھی آپ کو پرانا مسئلہ بتا دیجیے, ہم مان لیں گے کہ فصل پڑھو. روزہ چھوڑنے کو دل نہیں جاتا, مکے میں روزہ کیسے چھوڑا جائے. اب باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس نہ ضرورت. لیکن وہی بات کہ نماز بھی اگر ہم وہاں پوری پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پوری پڑھتے ہیں کہ جی مکہ اتنا مقدس شہر ہے, اتنا اہم شہر ہے, عبادت کی جگہ ہے, تو یہاں نماز کیوں آدھی پڑھی جائے. نہیں, کوئی اپنی وجہ نہیں. الفارق النفس, مشتہے سے پوچھا گیا فرق کیا, اس نے کہا فرق نفس, کہ جو کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مکے اور مدینے میں مسافر بھی پوری نماز پڑھے, اور رونے والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. چنانچہ مسافر مکے میں نمازیں پوری پڑھ سکتا ہے, روزے نہیں رکھ سکتا. یہاں پر ایک بات اس لیے عرض کر دوں کہ جو بعض لوگ اس سے مطالبہ کرتے ہیں, اور میں کبھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہوں, بہرائے خسرائے میں ادھر آنا چاہتا ہوں پھر رک جاتا ہوں, یہ نقصانات دیکھ کر, کہ وہ لوگ جنہیں احکامات شریعت کی علتیں نکالنے کا بہت شوق, کہتے ہیں اگر آپ ہر چیز کا فائدہ بھی بتا دیا کریں کہ روزہ اس لیے, نماز اس لیے, رکوع اس لیے, سجدہ اس لیے, تو آدمی جب اسے انجام دے گا تو زیادہ معرفت کے ساتھ, زیادہ شوق کے ساتھ, مگر اس میں کبھی یہ نقصانات ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا یہی پر میں نے ایک مقرر اور مصنف, لیکن اے ماد سبا کی ہم آوردہ سس والی مثال, کہ اے سبا یہ بھی تجھ ہی لے کے آئی ہے, یعنی یہ کتاب بھی ایران سے آئی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ جی مکے اور مدینے اس لیے قصر کا مسئلہ نہیں, کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ سب کا وطن, وہاں آ گئے کوئی اپنے وطن میں آ گئے. اور اس کے بعد دو صفحے انہوں نے اپنے زور خطابت یا زور قلم, پتا نہیں وہ تقریر ان کی تھی کہ تحریر, سر کر دیے کہ مکہ اور مدینہ انٹرنیشنل شہر, اور انٹرنیشنل شہر کا مقصد ہر آدمی وہیں کے خاص سے بنا, چنانچہ پہنچی وہیں کے خاص جہاں کا قدیر تھی, جو مکہ جاتا ہے جو مدینہ جاتا ہے کوئی اپنے وطن میں آ گئے. ایک عام مسئلہ ہے نا سفر کا, کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو کہیں سے کہیں, اپنے وطن میں اگر آپ پانچ منٹ کے لیے بھی آ گئے نماز پوری ہو گئی. جو غالباً محفل جعفری میں نے مثال دی تھی, یا محفل زینبیہ, کہ آپ ٹوکیو سے جا رہے ہیں لندن, تو اب یہ راستہ ایسا ہے کہ کراچی بیچ میں لامحالہ پڑے. چنانچہ آپ کے جہاز نے کراچی میں لینڈ کیا تو دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے بہت, اور نماز زہر کا وقت آ گیا. آپ ٹوکیو میں تھے, لندن تھے, پورے راستے نماز قصر, یہاں صرف پانچ منٹ کے لیے جہاز اترا, آپ کو بھی نہیں اترنے دیا گیا, آپ جہاز کے اندر ہی بیٹھے, نماز اگر پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے, وطن وہ چیز. اچھا, اب کہا کہ مکہ سب کا وطن ہے, مدینہ سب کا وطن. چنانچہ دو صفحے کا ان کا استدلال دیکھی, اگر محبت ہے بغیر معرفت والی تو آپ بہتے چلے جائیں گے. بہت اچھی بات کی, کیا نقطہ نکالا ہے, کیا کام کی بات نہیں. لیکن پھر اسی استدلال میں آ جاتا ہے یہ رکاوٹ, کہ اگر یہ بات ہے تو وطن میں تو روزہ بھی رکھا جاتا, خصوصاً وہ آدمی جو روزہ رکھنے کے لیے تڑپ رہا. تو اگر وجہ یہ ہوتی جو ان صاحب اور وہ صاحب بھی بہت مقبول ہے ہمارے نوجوانوں میں اور ان کی باقی کتابیں ایک طرف, یہ والی کتاب تو بہت ہی مقبول ہے, لیکن جو دو صفحے انہوں نے جس نقطے کے لیے ضائع کیے وہ نقطہ اگر کسی نے مان لیا تو یہ مسئلہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے کہ مکے اور مدینے میں نماز کی اجازت ہے, روزے کی اجازت نہیں. یعنی نماز کے قصر اور تمام کا اختیار ہے, روزہ آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا. اب اگر ان صاحب کا استدلال سننے کے بعد ہم فلک کے مرجع وقت سے پوچھے کیوں, یعنی وائے, ان کا جواب ہوگا الفارق النفس, سمجھا سر, اس کے اندر فارق النفس. اور یہی تیسری مثال کا بھی جواب ہے جس کو میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ نے بہت سنا, کہ سونے کے سکے کے اوپر زکات ہے اور کرنسی نوٹ پر نہیں ہے, وائے وائے کہنے والا کا ایک انداز بھی ہوتا نا, بڑے غصے کے عالم میں ہاتھ پھینکتے ہوئے کہ کیوں آپ, جواب ہے الفارق النفس. یہی جواب ہے مہاراج کے پاس, اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں. الفارق النفس, وہاں امام نے اس کے اوپر یعنی سونے اور چاندی کے سکے پہ زکات واجب کی ہے, نوٹ کو اس سے مستثنی نہ کیا. اب اگر کوئی کہہ دے اس زمانے میں نوٹ نہیں تھے تو نوٹ جیسی دوسری چیزیں تو تھی, چاندی کے تو سکے تھے, منع کیا امام ہے. یہی مسئلہ ہمارے مہاراج کے پاس چوتھی مثال میں دے رہا ہوں, جو پبلک تو شاید کبھی اس نقطے پہ جائے, خود مہاراجے اس نقطے میں بہت الجھے ہیں, بہت الجھے. لیکن ابھی تک کے تین اعتراض تو بچکانا اعتراض بچے کریں, چوتھا اعتراض تو وہ ہے جو خود مجتہدین کی عقل میں پیدا ہوتا, خود ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بہت معاشرے میں گھومنے والے ابو چہلو جاہل تو وہ ہیں جو بیچارے کچھ نہیں جانتے, وہ تو اعتراض کریں, ان کا اعتراض آپ بجانے. ابو جہل کہتے ہیں پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, انٹلیکچوئل ہے, دانشور, اور وہ آ کے اعتراض کرتا. تو خیر یہ وہ اعتراض ہے چوتھی مثال, جو خود پہلی مرتبہ مراجے نے ہی اپنے آپ سے شروع کیا لیکن وہیں پہ پھوال بھی کیا وہ یہ. اور یہ بڑی عجیب مثال ہے, اس لیے ہے کہ اعتراض ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے, آتا نہیں ہے اعتراض. تیمم مسائل شریعت میں کہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے تیمم کا, تیمم جو تین صورتوں میں واجب ہوتا ہے, دو عقلی صورتیں ہیں, شرعی صورتیں. اور جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ المان ہے وہ شرعی سلمان ہے عقلی, جس کو شریعت روک دے ایسا ہی ہے جیسے عقل روک رہی ہے. تیمم صرف تین چیزیں, اب پھر اسے گھما کے کسی نے پانچ بنائی, کسی نے سات بنائی, کسی نے نو بنائی, کسی نے چھ بنائی, کسی نے آٹھ. پانی ہے ہی نہیں, عقلی مسئلہ ہے, چیز ہی نہیں, تو اللہ کیسے دے سکتا ہے کہ وضو کرو یا غسل کرو, یہ اپنی مسئلہ ہے. عدم الوجود, عدم الوجدان, کہیں نہیں پاس, اللہ بھی نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے پاس جو اللہ کو عادل مانتے ہیں. جن کے یہاں اصول دین میں عادل نہیں ہے وہ کہیں گے اللہ کہہ سکتا. اچھا خیر, دوسری چیز پہلا پانی ہے, دوسری چیز عدم الوصول ہے, پانی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. کبھی کبھار بہت بڑی ایک مشین میں ایک اسکرو نہ ہونے کی وجہ سے رکی رہتی, جیسے اس کی مثال مہاراج یہ کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے کنویں میں پانی, آپ جوان اور طاقتور آدمی ہیں, ڈول بھی ایک رسی نہیں, ایک رسی کا ٹکڑا نہیں ہے, معلوم ہوا کہ سامنے آپ حیات ہے اور آدمی نہیں پی سکتا. آدھا بول وصول پانی ہے, پہنچ ہی نہیں سکتے. اور نمبر تین, اچھا نہیں پہنچ سکتے ہیں, اس کے اندر پھر ایک مثال آتی, نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ وہ ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے, پانی پہلا نہیں, پانی نہیں, پانی ہے, پہنچ نہیں سکتے. کیا نمبر ایک اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ مثلا رسی نہیں آپ کے پاس, جیسے کبھی کبھار لائٹ نہیں ہے, پانی ہے انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر, ہاتھ نہیں جا سکتا, لائٹ نہیں ہے, پانی کو اوپر نہیں چلا سکتے, پانی ہے اتنا کہ وضو تو چھوڑیے ہم پورے کراچی کو اس میں غسل مسجد کرا دے لیکن اس وقت وضو داخل, اس لیے کہ ہے لیکن دسترس میں نہیں, رسائی میں نہیں. یہ اسے کہتے ہیں کہ سامنے ہو اور آدمی نہ پہنچ پائے. اس میں آتی ہے دوسری مثال, اپاہج آدمی مفلوج ہے, بارش کا مریض ہے, یا پیر اس کے چل نہیں سکتے, سامنے جا نہیں سکتا اور کوئی لا کے دینے والا نہیں. اسی میں تیسری چیز آتی ہے کہ پانی سامنے ہے, خوف ہے کہ وہاں جائیں گے تو مار دیے جائیں, وہ سامنے ہے پانی لیکن راستہ پورا خطرناک ہے, گولیاں چل رہی ہیں, عزت لوٹ لی جائے گی, یا تیسرا آتا مال ضائع ہو جائے, جائیں گے لیکن وہ راستہ ایسا کہ جہاں سے اگر گزریں گے تو جیب میں جو کچھ ہے سب نکلوا لیا جائے. تو کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک, اوپر سے وضو بھی ثابت ہے, غسل بھی ثابت ہے. مقلد نے سوال کیا کتنے پیسے چھیننے کا مسئلہ اس کو پھر نہیں سمجھ جاؤ. اگر فقط ہماری جیب میں ایک روپے کا سکہ پڑا ہوا تو ایک روپیہ بھی مال, ایک روپیہ بھی اگر ظاہر ہو رہا ہے تب بھی جانا واجب ہے. چھوڑ مال کو خطرہ ہو, کون سا مال, لاکھوں کا نہیں, ہزاروں کا نہیں, سینکڑوں کا نہیں, ایک روپیہ بھی اگر خطرے میں ہے, لا فرق بین الخلیل والکفیل, مال اگر آپ کا لٹ سکتا ایسا راستہ تو آپ کے اوپر جانا کافی ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا, پانی ہے پہنچ نہیں سکتا. اچھا اس میں مراد یہ کرا ایک مثال اور لکھتے ہیں, اور لکھتے ہیں, یہ ہے اپنی جگہ مسئلہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ پانی ہے, ڈر ہے ہم کو, کس چیز کا ڈر, ہمیں ڈر ہے کہ وہاں پہ مثلا کوئی ہاؤ بابا بیٹھا ہوا ہے. ہاؤ بابا کسے کہتے ہیں بھائی, ہاؤ بابا کس چیز کا, ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نا, یہ مت جاؤ وہاں پہ ہاؤ بابا بیٹھا تمہیں نقصان پہنچے گا. بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں ڈر لگتا, پتا ہے کہ ان کا ڈر حماقت ہے, بے وقوفی ہے, جہالت ہے, سب کچھ پتا, لیکن ہمیں پتا نا وہ آدمی ڈر رہا, میں نہیں جا سکتا, پانی ہے, اندھیرے میں ہے, لائٹ گئی نہیں, ابھی کل ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی تھی کافی گھنٹوں تک, تو اس کے اندر پانی ہے کمرے میں اور کمرے میں اندھیرا, یہ آدمی نہیں جاتا ہے اندھیرے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا دل چاہتا کہ اس کی بے وقوفی پہ یہ اپنا سر پھاڑ لیں, اس کا سر پھاڑ لیں, کہ بھائی کمرے میں جانے میں اندھیرے میں کیا تھا, مجھے ڈر لگ رہا. اس کو اسلام نے ایک وجہ مانی ہے, کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے آپ کے عام لوگوں کی نگاہ میں کوشش ہے, لیکن واقعہ اگر اس کے لیے اتنا ہو کہ ڈرا جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں وہ اس کو تیار برداشت ہے کہ دو روپے ضائع کر دیں, دو روپے کی خاطر جب اردو ساکت ہے تو یہ والا ڈر. تو خیر یہاں پہ ایک مسئلہ ایسا آتا ہے جو توسیع میں نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا بتا دوں, اس مسئلے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے, اس لیے کہ مسئلہ بندے اور اللہ کے درمیان, آپ نے خود فیصلہ کر لیا اگر واقعہ اس کو ڈر لگ رہا ہے, اور اس سے بہت سارے ڈر اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. ادھر کس ڈر کو بھی اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وضو اور غسل ساقط ہے, تیمم کر لو, لیکن یہ کس میں آ گیا, عدم الوصول, پانی ہے وصول یعنی پہنچ نہیں سکتے وہاں پر, سامنے نظر آ رہا. لیکن یہ ساری جو میں نے مثالیں دی یہ سب بھی دوسرے مسئلے. تیسرا مسئلہ, یہ تیسرا مسئلہ وہ جو اسلام میں کئی جگہ آتا ہے مگر توسیع میں یہ مسئلہ فقط اور فقط حج میں لکھا, توسیع میں لکھا ہے فقط حج, حج میں لکھا ہے کہ حج کس کس آدمی پر واجب ہے, فلا فلا, کس کس آدمی پہ حج معاف ہے, فلا فلا, نابالغ پر, پاگل پر, حیثیت نہ ہو, راستے میں خطرہ ہو, واپس آ کے نوکری چھوٹ جائے اور کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو, ساری توفیق اس میں یاد رکھے گا. یہ مسئلہ جو اب میں بتا رہا ہوں ہے تو تقریباً ہر عبادت کا, وضو کا, غسل کا, تیمم کا, نماز کا, روزے کا, قمص کا, زکات کا, فطرے کا, کاروبار کا, نکاح کا, توسیع میں فقط حج کے لیے آئے, جبکہ حج وہ چیپٹر ہے جو توسیع میں شاید ہی کوئی پڑتا ہو. حج جس کو دیکھنا ہے مسائل وہ مناسب کے حج میں دیکھتا, وہ مسئلہ یہ کہ کہا اس پر بھی حج معاف ہے کہ اگر حج کی وجہ سے حج سے زیادہ اہم کام چھوٹ رہا, اہم کا فیصلہ کون کرے گا, شریعت, اسی لیے ہے کہ جو شریعت کی نگاہ میں حج سے زیادہ اہم, یہ اصول ہے جو آپ کو پتا ہے ہر عبادت میں چلتا, نماز کے لیے تو بچے بچے کو معلوم کہ اگر نماز پڑھنے سے کوئی آدمی کی جان جا رہی ہے تو پہلے جان بچاؤ, یہ اصول کیا ہے, نماز اور جان بچانا نہیں, ہر وہ کام جو نگاہ شریعت میں حج سے زیادہ اہم اس کی وجہ سے بھی حج پاتے. چنانچہ اس میں پچھلے سال کے کچھ چٹپٹے مسئلے آ گئے, مسئلہ حرج کے, کبھی امتحان کا مسئلہ, کبھی شادی کا مسئلہ, کبھی مکان کا مسئلہ بھی آ جاتا تھا. پچھلے اتوار کی تقریر یاد رکھیے اس سارے ثواب, کہ 50 سال پہلے ماحول کچھ اور تھا, آج کچھ اور, اس اعتبار سے ذرا فرق پڑا, لیکن یہ حج اور شادی, حج اور شادی, حج اور مکان, حج اور قرضے, یہ وہ چیزیں تھیں جو 50 سال پہلے واقعہ اس سے حج معاف ہوتا, آج نہیں معاف ہوتا, کیونکہ 50 سال پہلے یہ زیادہ اہم تھی, آج یہ کم اہم ہو گئی. اچھا آپ آگے بڑھیے, میں اس وقت آپ کو حج میں نہیں الجھانا چاہتا ہوں. تیمم کا تیسری چیز, تیمم اس کو کرنا کہ اگر وضو اور غسل کی وجہ اس سے اہم کوئی چیز چھٹی جا رہی تو چھوڑ دو وضو اور غسل, اس میں آ جاتا ہے مرض. وضو اور غسل اسلام میں اہم ہے مگر اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ کو بیمار ڈال دیا جائے. مومن کی صحت زیادہ اہم ہے وضو اور غسل, یہ سب کس میں آتے ہیں, سارے مسئلے نمبر 3 میں آتے ہیں. نمبر 3 کو ٹکڑے کر کے توسیع 4 چیزوں میں بدلا گیا, پھر بھی ایک چیز رہ گئی. نمبر 3 جو شریعت کی نگاہ میں زیادہ ہے, اب اس کی مثالیں, صحت, شریعت کی نگاہ میں مومن کی صحت ہر جگہ اہم نہیں, بات ہو رہی ہے وضو اور غسل, وضو اور غسل سے صحت ہے, چنانچہ صحت کی خاطر چھوڑ دو وضو اور غسل. نمبر ایک بات یہ, نمبر 2 پیاس, اگر پیاس لگنے کا خوف یعنی اس وقت پیاس لگ رہی ہے یا بعد میں پیاس لگنے والی؟ یہ مومن کی پیاس نگاہ شریعت میں وضو اور غسل سے زیادہ ہے. چنانچہ پیاس کے لیے پانی جمع کر لو اور چھوڑ دو وضو اور غسل. یہ سب کس میں آتے ہیں؟ نمبر تین, بعض جانور. بعض جانور شریعت کی نگاہ میں وضو اور غسل سے زیادہ ہیں. چنانچہ ان جانوروں کے لیے اگر پانی چاہیے تو کہا جاتا ہے اس جانور کے لیے پھر پانی رکھ لو اور وضو اور غسل چھوڑ دو. کتا اس میں نہیں آتا, سور اس میں نہیں آتا, مرتا ہے تو مر جائے کم وقت, لیکن گھوڑا اس میں آ جاتا. وہ چار کتے اس میں آ جاتے ہیں جو مویشی اور کھیتی باڑی اور گھر اور شکار کے لیے. اسی لیے مسئلہ مبہم مسئلہ اچھا رہتا. بعض جانور شریعت کی نگاہ میں وضو سے زیادہ اہم ہیں. یعنی اب یہ جملہ تو بڑا بھونڈا بنا کہ کتا وضو اور غسل سے زیادہ اہم ہے اگر شکاری کتا ہو. لیکن ہے اپنی جگہ. پردہ, عورت کا پردہ, اس کی وجہ سے کیوں وضو ساتھ ہے؟ کہ اگر عورت قافلے میں جا رہی ہے یا کسی ایسی جگہ ہے کہ وضو کرے تو سر کے مسا کے لیے اس کو چادر اتارنا ہے, جو مسئلہ میں اکثر پڑھتا ہوں, اس لیے کہ توضیح میں نہیں تو اکثر پڑھتا رہتا ہوں. کیوں آخر یہاں اجازت دی گئی ہے کہ آپ تیمم کریں اور چھوڑ دیں وضو کو؟ نہ مرض ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی اور پریشانی. اس لیے کہ مسئلہ تو میں جو چیز شریعت کی نگاہ میں وضو سے ہے, حجاب عورت کا حجاب نگاہ شریعت میں وضو سے زیادہ ہے. چنانچہ کہا کہ حجاب تمہارا ثابت ہے, حجاب نہیں حجاب ہے, میں وضو ثابت کا حجاب کروں اور تیمم پہ چلے گا. وہاں پہ اصول کیا ہے جس کی وجہ سے اگر سر کے مسا کے لیے بال کھولنا ہے تو کہا کہ وضو نہ کرو تیمم کرو. اصول کوئی عورت مسئلہ نہیں, یہ اصول شریعت کی نگاہ میں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر ہر جگہ دیکھا جائے گا وضو اور غسل سے حجاب اہم, مگر حجاب سے حج اہم. چنانچہ اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے کہ وضو میں بال کھولے کہ تیمم کرے, تیمم کرو اور حجاب بچا دو. اور کبھی ٹکراؤ ہو جائے کہ سعودی امیگریشن کے سامنے دوران حج اس عورت کو چہرے سے نقاب ہٹانا پڑے گی یا بال کھولنا پڑے, یا مثلاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سامنے اپنا بازو کھولنا پڑے گا تاکہ وہ انجیکشن لگا. اب یہاں حجاب اہم ہے کہ حج اہم ہے؟ حج حجاب سے اہم ہے, چنانچہ حج کرو حجاب ساتھ ہے. حجاب وضو سے اہم ہے, چنانچہ حجاب بچاؤ وضو ساتھ ہے. خیر, اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں مل کے آتی ہیں نمبر تین. ہر وہ چیز جو نگاہ شریعت, جو نگاہ شریعت میں وضو سے اہم. اب اس میں پچاسیوں مسئلے ابھی نئے بھی آ سکتے ہیں, مگر مسائل تیمم بھی اس میں کہاں سے آ گئے؟ یہ بات چل رہی تھی جہاں پر تیمم کے آخری مسئلے, اور وہ یہ کہ اگر تینوں چیزیں جمع ہو گئی, یعنی پانی نہیں ہے تو تیمم ثابت, پانی ہے پہنچ نہیں سکتے تو تیمم ثابت, پانی ہے پہنچ بھی سکتے ہیں لیکن اس سے اہم چیز سامنے آ گئی تب بھی وضو ثابت ہے, تینوں میں وضو ثابت. اچھا, خلاصہ یہ نکلا تیمم کا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا کہ اس میں پھر ایک چوتھی چیز دیکھ, وہ یہ ہے کہ اگر پانی آپ کو قیمت سے مل سکتا ہے, قیمت پیسے دے کر, تو پانی خریدنا واجب ہے بشرطیے اتنے پیسے مانگے جائیں جو آپ کی استطاعت کے اندر. اب استطاعت میں فرق ہوتا ہے. ہماری استطاعت پانی کے لیے ہم 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے خرچ کریں گے, 10,000 مانگے تو ہماری اس کتاب سے باہر. لیکن مثلاً فرض کیجیے وہ مہندی تاجر جنہوں نے ایک جملے کے اوپر کھڑے ہو کے 70 لاکھ درہم کا چیک کاٹ کے دے دیا مسجد علی کی تعمیر کے لیے دبئی کا واقعہ, ان سے تو اگر 1 لاکھ بھی مانگے جائے تو شاید ان کی اس کتاب سے باہر نہ ہو. میں پاکستان کے سرمایہ داروں کے نام لینا نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے نام بدلا. تو خلاصہ یہ کہ اس کتاب ایک الگ لفظ ہے. لیکن اگر اتنے پیسے مانگے جائیں اس کتاب کے اندر, آج کل تو منرل واٹر کی وجہ سے 10 روپے 15 روپے میں اتنا پانی مل جاتا, وہ چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے نا اس کے اندر کم سے کم کرکٹ کی ایک ٹیم کو وضو کر پڑتی ہے. آپ کہیں گے وہ بوتل بھی تو 10 روپے کی ہے, 1 روپیہ پڑے گا ایک آدمی پر. اب ہمارا والا وضو, وہ کراچی والوں کا وضو مجھے پتا نہیں کہ کتنے پانی میں ہوتا. تو خلاصہ کیا نکلا, اب آئیے اس سے پہلے کہ آپ کو یہ اعتراض کریں, 1400 سال سے مہاراجے پہلے اپنے آپ پہ اعتراض کر رہے, خود فتوا دے کے اعتراض کرتے, کہتے یہ تو ذرا عجیب مسئلہ بن گئے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر پانی ایسی جگہ رکھا کہ وہاں جانے میں آپ کے 5 روپے چھین لیے جائیں, تو کہا کہ نہیں اپنے 5 روپے ضائع نہ کرو, چھوڑ دو پانی. اور تیسرا مسئلہ یہ بنا کہ اگر 5 روپے کا پانی مل رہا تو واجب ہے تمہارے لیے پانی خریدنا. یعنی جیب کترا دشمن ڈاکو چور وہ اگر جیب کاٹے تو نہ جاؤ آپ, اور دکاندار اگر جیب کاٹ رہا ہے تو جاؤ اس کے پاس. بھائی دکاندار جیب تو نہیں کاٹ رہا ہے, جنافت سے بیچ رہا ہے, لیکن بات تو وہی ہوئی نا. یہ واقعہ ایک مسئلہ ہے. 1400 سال سے مہاراج خود ہی اپنے آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک طرف یہ فتوا دیا کہ 1 روپیہ بھی اگر تمہارا چھینا جا رہا اس کی وجہ سے بدو صاحب اپنے آپ کو اتنا قربانی کے پھانسی کے پھندے پہ میں چڑھا دوں. مگر دوسری طرف کہا کہ اگر تم پانی کو بیچنے جا رہا, کہہ رہا یہ پانی ہے 50 روپے دوں گا اور تمہاری حیثیت ہے 50 روپے دینا بازی. وہاں 1 روپیہ چھن رہا ہے وضو صاحب تیمم کر, یا 50 یا 100 روپے مانگ رہا ہے اور حیثیت ہے تو دینا واجب. اب جو ہے ٹکرائے مہاراج, پہلے تو خود ہی کوئی کوشش کی جواب دینے کی, مسئلہ صرف علامہ ہلی کا جواب دہرا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مجتہدین بھی اس طرح فتوے نہیں دیتے ہیں. پہلے خوب اپنے آپ پر اور ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے پھر فتویٰ سامنے آتا. علامہ نے کہا کہ ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ پیسے دے کے پانی خریدیں گے تو آپ نے اللہ کے نام کے 50 روپے دیے ثواب ملے گا, اور اگر آپ وہاں گئے راستے میں آپ کی جیب کٹ گئی یا پیسے چوری ہو گئے تو چوری میں آدمی کو کیا ملے گا, صرف آپ کے پیسے ضائع ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ کہ چور اگر کبھی پکڑا گیا تو جتنے پیسے گئے تھے وہ مل جائیں. پھر آگے لکھتے ہیں, آگے لکھتے بھی کہ اب کیونکہ جو پیسے مل گئے یہ دنیا میں رہ جائیں گے, ثواب آخرت تک چلے گا, اس میں زیادہ ثواب فائدہ, اس لیے کہا کہ پیسے خرچ کرو. اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی بچہ اعتراض کرے کہ ابھی جسانی نے اعتراض کر دی, کہا کہ اگر ہم وضو کرنے جا رہے ہیں اور ہماری جیب کٹ رہی تو یہ کس نے کہا کہ خالی پیسے ملیں گے, ثواب ملے. راہ خدا میں اگر ہماری جیب کٹ رہی ہے تو ثواب ملے. حج پر جانے والوں کی جیبیں کٹتی ہیں, چپلیں اٹھائی جاتی ہیں, سب کو ثواب ملتا. کہا کہ غلط جواب دیا. یعنی میں بتا رہا ہوں صرف 2 منٹ اس لیے لیے میں نے مسائل سے ہٹ کر کہ مجتہدین بھی اس طرح سے ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے. جیسے لوگوں نے سوچا ہوا ہے نا کہ مجتہدین کا ایک کلب بنا ہوا, وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باتیں نظر رکھتی نہیں, اعتراض ہوتے. پھر شہید ثانی سے کسی نے پوچھا تو پھر آپ بتائیے کیا فرق, وہ یہ جواب دیا جس کی وجہ سے یہ چوتھی مثال ہے. والفارق کہ یہ بظاہر ہماری عقل بھی یہاں پہ تھک گئی کہ اگر جیب کٹ رہی ہے 1 روپے کے لیے بھی تو جانا واجب نہیں, اور اگر وہ خود پانی لا کے بیچ رہا ہے یا سامنے دکان میں پانی بک رہا تو 100 روپے خرچ کرنا بھی واجب. کہا کہ بس کیا کریں, نس میں یہ چیز اس طرح دونوں مسئلوں میں فرق کیا جو اب تک کی عقل کے مطابق تو ٹکرا رہے ہیں. ابھی عقل انسانی اور ترقی کرے گی ٹکرا, لیکن کہا الفارے مطلب کیونکہ نس نے اس 100 روپے کو خرچ کرنا واجب قرار دیا اور اس 1 روپے کو بچانے کی اجازت دی, تو وہاں پہ تیمم کر سکتے ہو وضو صاف, یہاں پہ پیسے خرچ کر کے وضو ہی کرنا ہوگا. اور ایک آخری مسئلہ آج کا اور سن لیجیے, تاکہ دنوں کے بعد عبادات کے مسئلے آئیں تو چلیں. وہ آخری مسئلہ بھی تیمم کے ہی حوالے سے بنا دیا جائے. ابھی تیمم کے کچھ مسئلے اور مجھے بتانا, مگر یہ جو مسئلہ میرے ذہن میں آیا اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں, اس لیے یہ 2 سوال ذرا سے فوری اہمیت کے آ گئے, اس لیے اس کا جواب دے دوں. یار زندہ صحبت باقی ہے, اردو کا مشہور محاورہ ہے, ان شاء اللہ باقی باتیں آئیں. اب دوسری مسجد میں بھی مجھے جانا ہے, جلدی ہو رہی. تو ایک آخری مسئلہ, آخری بھی 2 مسئلے تھے. ایک وہ جو روزے کے کفارے کا آتا ہے, استفطاری کا مسئلہ تھا, اس کو بھی چھوڑ دوں. اگلے اتوار کو بھی آ جائے تو نعوذ باللہ نہ باپ بھاگے جا رہے ہیں نہ بیٹا بھاگا جا رہا ہے, مسئلہ لوگ ابھی یہ فطرے کا مسئلہ, کیونکہ شوال کا مہینہ تو آج ختم ہو رہا, 99% تو توقع ہے کہ آدھی چاند رات ہو جائے گا, کل آ جائے گا چاند. اس لیے فطرے کا ایک مسئلہ جو پینڈنگ میں ہے اس کو بتا دیا جائے. فطرے کا ایک مسئلہ ایک بچے نے ایسا پوچھا کہ ویسے یہ مسئلہ بڑا عجیب بھی لگا اور دوسری طرف ذرا اچھا بھی لگا, کیونکہ اس کے حوالے سے مجھے ایک اور پرانی بات یاد دلانے کا موقع ملا. ماہ رمضان میں اس سال فطرے کے مسئلے میں نے بتائے نہیں تھے, کیونکہ 1-2 درس کے علاوہ عرف کے کچھ مسئلے آ گئے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ کہتا, جو اتنا بچہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے اعتبار سے بچہ, شریعت کے اعتبار سے بالغ, وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں تو میرا فطرہ میرے والد نے اس سال ادا کیا, اور پھر والد والد ہوتے ہیں, بچہ بچہ ہوتا, میں صبح نماز عید پہلی شفٹ میں پڑھ کے آیا اور میرے والد تیار ہونے میں ذرا ٹائم وائم لگایا, ذرا دیر سے نکلے گھر سے, جو آج کل کا ماحول ہے اس کے اعتبار سے بچے کو شیو نہیں کرنا تھا, باپ کو شیو کرنا ضروری تھا, تو وہ ذرا دیر ہو گئی ان کو, وہ دوسری شفٹ میں گئے. اچھا کیونکہ وہ دوسری شفٹ میں گئے تو انہوں نے فطرہ اس وقت دیا. توسیع میں لکھا ہے کہ فطرہ جو آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز سے پہلے دے، اور نماز عید نہ پڑھنا چاہے تو ظہر تک دے سکتا. لیکن نماز میں نے بھی پڑھی، میرے والد نے بھی پڑھی. میں نے پہلی شفٹ میں نماز پڑھی تو جب میں نماز پڑھ رہا تھا میرا فطرہ ادا نہیں ہوا تھا. اور جب میرے والد انہوں نے داڑھی منڈوانے کا گناہ کیا لیکن فطرہ ضرور دیا. جو جب انہوں نے فطرہ دیا تو اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوئی، اپنی جگہ وہ صحیح تھے، میری نماز ہو گئی. یہ جو ہے نا، دیکھیے مسئلہ ویسے تو اتنا زیادہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے، لیکن ہے اس مسئلے کے حوالے سے دو تین اور مسئلے آ جاتے ہیں. تو ایک جملے میں خلاصہ، امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے برسی کی مجلس کا وقت بالکل قریب آ گیا، بس میں اجازت چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی ہو رہی، ٹیکنیکل مسٹیک. وہ یہ ہے کہ جس کا فطرہ دیا جا رہا اس کا مسئلہ فطرہ سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. چپ چاپ جا کے بیٹھ جاؤ، کس طرح کب کس طرح کس نے جائے. جس آدمی کے مال سے فطرہ دے رہے ہیں، پیسہ جس کا، سارے مسائل اس کے متعلق. اب کیونکہ آپ والد کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی والد آپ کے کفیل، آپ ان کے عیال. میں لفظ ڈیپینڈنٹ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا. تو فطرہ آپ کے والد کو دینا ہے، ان کی جیب سے نکلے گا. تو فطرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق آپ کے والد سے. پہلا مسئلہ فطرہ کب تک دینا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے. کس کی نماز؟ ان کی طرف سے فطرہ دے رہے ہیں، ان کی نماز نہیں دیکھی جائے. بلکہ جو آدمی فطرہ دے رہا ہے، جس کے پیسے سے فطرہ نکل رہا ہے، اس کی نماز دیکھی جائے. چنانچہ مسئلہ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کا فطرہ دے رہے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھیں، دو سال کا بچہ، ڈیڑھ سال کا بچہ، چھ مہینے کا بچہ، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنا فطرہ تو نماز سے پہلے دے، ان کا فطرہ واپس آ کر دے کہ جی جو نماز نہ پڑھے اس کا فطرہ زور تک چل سکتا. اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے جس کی طرف سے فطرہ نکل رہا. وہ پہلے نماز پڑھ لے، وہ نماز ہی نہ پڑھے، یعنی قابل نہ ہو نماز کے، ہر صورت ہم جو فطرہ دے رہے ہیں، جس کا مال ہے، وہ کس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسئلہ اس سے زیادہ اہم دوسرا مسئلہ، یعنی اتنا ہر سال میں اس کو بتاتا ہوں، اس کے باوجود پانچ غلطیاں اس میں نظر آئیں. اور آسرائی، کیونکہ میرے اپنے خاندان میں بھی یہی غلطی ہوئی ہر سال بتانے کے باوجود، وہ یہ کہ سید کا فطرہ تو غیر سید لے سکتا، غیر سید کا فطرہ سید سے حرام، غیر سید کا فطرہ سید سے حرام. ہر سال یہ مسئلہ، اس کے بعد والا مسئلہ آتا، یہ والا مسئلہ تو آپ زندگی سے سنا. ہمارے معاشرے کو کچھ اور یاد نہ ہو، یاد ہو کہ نہ، یہ ضرور یاد ہو کہ غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتا. ٹھیک، بالکل صحیح یاد. مگر غیر سید اور سید کسے گئے تھے؟ جس کا فطرہ دے رہے اس کو نہیں دیکھیں گے، وہ سید ہو وہ غیر سید ہو، اسے کیا کل. جس آدمی کے پیسے سے فطرہ نکل رہا ہے، معیار یہ. چنانچہ اگر آپ غیر سید، میں غیر سید، مگر میرے گھر میں اس دن کوئی مہمان سید آ جائے، بعض افراد کی بیویاں سیدانی، وہ ایک الگ مسئلہ، غیر سید کی بیوی سیدانی، لیکن ان کی بیویاں سیدانی، مہمان سید آ گیا، پورا رمضان رہا آپ کے یہاں. اب فطرہ ہم دے رہے ہیں، ہم غیر سید، پیسہ ہمارا. اس سید کا فطرہ بھی اگر ہم دیں تو کسی سید کو نہیں دے سکتے، اس سید کے لیے لینا حرام، ہمارے لیے دینا حرام. بلکہ یہ فطرہ دیا جائے گا غیر سید ہی. اور اس کا الٹا مثلا، ایک سید اس کے لیے غیر سید، اس پر تو دنیا میں کسی کو اعتراض نہیں، غیر سید بھی اس نے فطرہ نکالا اپنا اور اپنی بیوی. اب اس کی بیوی غیر سید ہے، مگر یہ پیسہ کسی بھی سید کو دے سکتا. ارے آپ نے غیر سید کا فطرہ سید کو گرا دیا؟ نہیں، پیسہ جس کا ہے فطرہ اس کا مانا جاتا ہے. ہم سید تو ہمارا پیسہ سید کا فطرہ کہلائے گا، چاہے جن کا فطرہ نکالا ہے سات آٹھ آدمی سب غیر سید. یہ والی غلطی آدمی ہو. آج صبح مجھے ایک کیس پتا چلا، وہ مجھے پتا نہیں چلا، میرے کوئی رشتے دار دوسرے رشتے دار کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، تو پتا چلا کہ وہاں سے ان کے گھر سے چار فطرے آئے تھے، وہ خود سید ہیں اور ان کا بیٹا سید ہے، بیوی غیر سید ہے، اور ساری بھی ہندوستان سے مہینے رمضان میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، چار فطرے نکلے. تو دو فطرے سیدوں کو، دو غیر سید کو چکر میں وہ لوگ گھسے ہوئے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنا بتانے کے باوجود غلط فہمی، اس بچے کے مسئلے سے ایک اور پہلو آ گیا. مگر بچے کا مسئلہ ہو کہ بیوی کا مسئلہ ہو، سارا خلاصہ اس جملے پہ جاتا، جو آدمی فطرہ دے رہا اس آدمی کے مال کو معیار مانا گیا، چاہے وقت کی بات ہو کہ جی نماز سے پہلے دو کہ نماز کے بعد دو، چاہے سید اور غیر سید کی بات ہو، چاہے اور کوئی اس کے اندر تکنیکی مسئلہ نکلا، کہ سارا معیار اس آدمی کا ہے کہ وہ اس پر کیا چیز واجب ہو رہی، جن کی طرف سے فطرہ دیا گیا ان کی کوئی اہمیت نہیں. غالباً فطرے میں یہ غلطیاں بھی ایک سبب، کہ جو فطرے کا فلسفہ بتایا گیا کہ زکات کہتے مال کی حفاظت، فطرہ کہتے بدن کی حفاظت. اگر کوئی اپنے مال کی زکات دے تو اس مال کی سارا سال حفاظت ہوگی بلاؤں، اور کوئی اپنا فطرہ دے تو اس کے بدن کی حفاظت ہوگی سارا سال مصیبت ہوگی، جن جن کا یہ فطرہ دے رہا. لیکن فطرہ دینے کے باوجود بہت ساری ایسی مصیبتیں آ جاتی جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ اللہ نے امتحان نہیں لیا، آپ کی غلطی، شاید یہ بھی غلطی ہوگی، یہ بھی شاید یہ غلطی کہ وقت سے پہلے وقت کے بعد. اس کے اندر بہت ہی کامن جو غلطی ہے وہ میں آخر میں بتا دوں تاکہ سوا گھنٹہ تو ہو جائے، وہ تو نہیں جائے ابھی آدھا ایک ڈیڑھ منٹ باقی آج کی تقریر سوا گھنٹے. وہ کیا؟ وہ یہ، لیکن یہ بھی کتنی کامن غلطی، جبکہ اس غلطی میں تو اور کوئی زیادہ چکر بھی نہیں ہے، خالی نیتیں بدلنا. وہ یہ کہ اگر کسی گھر کا نظام ایسا کہ جسے جوائنٹ فیملی کہا جاتا کہ ایک گھر میں مطلب دو بیٹے اور وہ اپنے باپ کو یا ماں کو پال رہے، تو ان کا باپ کا فطرہ کون دے گا؟ آدھا یہ دے گا آدھا وہ دے گا. پچھلے سال بھی یہ مسئلہ آیا تھا یا اس سے پچھلے سال آیا تھا کہ آدھا آدھا دینا، اگر بڑے بھائی نے پورا فطرہ اپنی طرف سے دے دیا تو باپ اور ماں کا آدھا حصہ محفوظ ہوا، آدھا پہلے محفوظ رہا. اب یہ آدھا آدھا کس طرح سے ہوگا، لمبائی میں کہ چوڑائی میں، یہ مجھے نہیں پتا. یہ آدھا آدھا تو میں نے بطور مذاق کہا ہے، لیکن آدھا فطرہ ان کی طرف سے گیا آدھا نہیں گیا. یا چھوٹے بھائی نے پورا فطرہ دے دیا، بڑے بھائی نے نہیں دیا. اسی طرح اگر تین بیٹے ساتھ تنخواہ لا کے جمع کرتے اس سے باپ اور ماں کا خرچہ ہو رہا ہے، ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی آئے گا. اچھا دیکھیے، اس میں پیسہ اتنا مسئلہ نہیں، نیت مسئلہ. فطرے کے لیے نیت ضروری، اس کو یہ نیت کرنا. اب فرق کیجیے کہ بڑے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اچھا پیسہ ملا جلا دے رہا، آپ کا حساب دے دیجیے فطر. لیکن آدھی نیت اس کو کرنا، آدھی نیت اس کو کرنا. آدھی آدھی سے مطلب یہ نہیں کہ وہ نیت کرے کہ میں زکات سے فطرہ دیتا ہوں رک جا، اور یہ نیت کرے واجب قربت ہے اللہ نے، نیت یہ ہو کہ اس فطرے میں آدھا میری طرف سے فطرہ اور خمس. اسی طرح سے بغیر نیت کے غلط ہے جیسے نماز اور روزہ. نماز اور روزے کی تو الٹی سیدھی نیتیں لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ اس کی کیا نیت اس کی، اور فطرے اور خمس کی صحیح نیت پوچھنے بھی آج تک کوئی نہیں آیا. وہی مسئلہ کہ ہمارے عادتیں چل رہی ہیں، عبادتیں کہاں چل رہی ہیں. ہم نے کہا بھائی آج شب قدر ہے، آج کی دو رکعت نماز کا بڑا ثواب ہے، پڑھیے دو رکعت نماز. پہلا نعرہ مسجد میں ہوتا ہے مولانا نیت بتائیں. ارے یہ جو آپ نے سنا جملہ یہی تو نیت بن گئی، اب کیا نیت بتا. اور ادھر زکات اور فطرہ جہاں کتنا ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا کہ پیسے کا بھی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، چل جائے گا اس بھائی کا مال ادھر ادھر. نیت تو فطرہ کبھی کبھار فوتی ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، یعنی ایک باپ کا فطرہ کبھی دس بیٹوں کو برابر برابر 300 روپے دینا پڑتا ہے. 30 روپے اگر 36 روپے چار لوگوں نے فطرہ نکالا، 3 روپے اور 60 پیسے آپ، 3 روپے 60 پیسے آپ، 3 روپے 60 پیسے آپ. البتہ یہاں مطلب یہ نہیں کہ ساری اولاد، وہ اولاد ہے جو باپ کو پال رہے ہیں، دو ہو تین ہو چار، یہ بھی میں نے دیکھ غلطی ہے. اور نہ صرف یہ کہ غلطی بلکہ اتنا بتانے کے بعد بھی اب تک یہ غلطی چل رہی. پھر یہ باپ اور ماں سارا سال اگر مصیبتوں میں رہے تو ایک جواب ہم وہی دیں گے جو امام نے اس کو دیا، اور جس سے آج کی مجلس آج کا درس ختم. مولا میرے اوپر بڑی پریشانی آتی ہے، کوئی علاج بتائیے. کہ اتنا بتا دے سب سے پہلے کہ کیا تیرا عقیقہ ہوا؟ تو دوستوں اچھل پڑا کہ میں کیا بات پوچھ رہا ہوں، امام کہاں کی بات؟ عقیقہ ہوا جب پیدائش کے بعد ہوتا، مولا مجھے کیا پتا. جب تجھے نہیں پتا تو احتیاط عقیقہ کرا لے کیوں؟ سب سے پہلی چیز جو گھر میں مصیبتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ عقیقہ نہ ہونا. اور ایک جملہ میں بڑھا دوں امام کی حدیث میں، یہ عقیقہ کیا گیا مگر غلط طریقے سے کیا گیا. وہی مسئلہ فطرے کا، جو مصیبتیں آ رہی ہے چیک کیا فطرہ دیا کہ نہیں دیا؟ فطرہ تو دیا، اچھا صحیح دیا کہ غلط دیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ، خاص طور پر جب ایک اس میں شک نکلتی ہے جو آج بتانا نہیں، کہ مال حرام سے اگر کسی نے فطرہ دیا جیسے بینکر کی تنخواہ کچھ کیسز تو فطرہ ہی نہیں ہوا. بس اتنی بات کافی ہے، تھوڑی سی ایک پھلجلی چھوڑ کے اس کو پورا آئندہ جلائیں گے اگر یاد رہا اور وقت رہا، ورنہ ابھی ترتیب سے مسائل ذہن میں آئے تھے، تیمم کے کچھ وہ آئیں گے، کچھ نماز جنازہ کے. آج میں آپ سے فوری اجازت چاہتا ہوں، دوسری مسجد میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی. یہاں کے دستور کے مطابق 10 نمبر 658 تو آئندہ اتوار کو ہوگا، آج جانے سے پہلے درود بھیجتے جائیے محمد والے.